احمده واصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطئا كبيرا. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. أفأسفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناسا إنكم لتقولون قولا عظيما. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. یہ سورہ بنی اسرائیل کے تیسرے اور چوتھے رکوع کی 18 آیات ہیں. ہمارے منتخب نصاب میں یاد ہوگا کہ اس وقت عمل صالح کی مزید تفصیل پر مشتمل بعض مقامات کا درس ہو رہا ہے. اس ضمن میں اولاً تین مقامات کے حوالے سے ہم قرآن مجید کی اس رہنمائی کو سمجھ چکے ہیں کہ جو انفرادی سیرت و کردار کے ضمن میں ہمارے سامنے آتی. انفرادیت سے اجتماعیت کی طرف سفر کی پہلی منزل جیسا کہ پچھلے درس میں بیان کیا گیا گھر ہے، خاندان ہے، اس کے بارے میں سورہ تحریم کے حوالے سے ہمارے سامنے بنیادی ہدایات آ چکی ہیں کہ اسلام اس ادارے کو کن اساسات پر استوار کرنا چاہتا ہے۔ آگے بڑھیں تو گھروں اور خاندانوں پر مشتمل ایک معاشرہ وجود میں آتا ہے، اور سورہ بنی اسرائیل کے ان دو رکوعوں میں ایک اسلامی معاشرے، مسلمان سوسائٹی، مسلمان سماج کا ایک نقشہ سامنے آتا ہے۔ وہ کن اصولوں پر استوار ہوگا، ان میں وہ کون سی ویلیوز ہیں، وہ کون سی اقدار ہیں کہ جن کو پروموٹ کرنا مقصود ہے، وہ کون سی برائیاں ہیں، وہ کون سے سوشل ایولز ہیں قرآن کے نزدیک کہ جن کو ایریڈیکیٹ کرنا، جن کا استیصال پیش نظر رہے گا اور مقاصد میں شامل رہے گا۔ یہ بات واضح رہنی چاہیے کہ اگرچہ دور جدید میں انسانی اجتماعیات کی بلند ترین منزل تصور ریاست ہے، لیکن ریاست کا تصور یہ کچھ زیادہ پرانا نہیں ہے۔ انسان ابھی ماضی قریب میں اس تصور تک رسائی حاصل کر سکا ہے۔ انسانی تمدن کا ابتدائی مرحلہ، انسانی اجتماعیات کی ابتدائی منزل سماج اور معاشرہ ہے۔ اس اعتبار سے ان آیات مبارکہ میں جو ہدایات آئی ہیں وہ گویا کہ ایک مکمل دستور حیات اور مکمل لائحہ عمل ہیں کسی ایسی سوسائٹی کے لیے، کسی ایسے سماج کے لیے، کسی ایسے معاشرے کے لیے جو ابھی ابتدائی مراحل میں ہو، جہاں زیادہ پیچیدگیاں ابھی ظہور میں نہ آئی ہوں، جہاں بہت لمبا چوڑا اجتماعی نظام کا سلسلہ ابھی قائم نہ ہوا ہو۔ اس لیے کہ اس صورت میں تو مزید ہدایات کی ضرورت ہے، قانون سازی کے لیے، سیاست اور معیشت کے پورے تفصیلی ڈھانچے کے قائم کرنے کے لیے زیادہ مفصل ہدایات مطلوب ہیں۔ لیکن جہاں ابھی معاشرہ ابتدائی مراحل میں ہے، یہ ہدایات ایک ایسے معاشرے کے لیے مکمل ضابطۂ حیات، مکمل دستور حیات، مکمل لائحہ عمل بن جاتے ہیں۔ اس کی طرف اشارہ ہوتا ہے اس بات سے بھی کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے یہ رائے ظاہر فرمائی کہ سورہ بنی اسرائیل کی ان آیات میں در حقیقت تورات کے احکام عشرہ کا لب لباب آ گیا ہے، گویا کہ تورات کے 10 کمانڈمنٹس کا یہ قرآنک ورشن ہے۔ نزول قرآن سے لگ بھگ 2000 سال قبل ابھی انسانی تمدن جس سطح پر تھا، اجتماعیت کے جس ارتقائی مرحلے تک ابھی انسان پہنچا تھا، اس وقت یہ ہدایات کافی تھیں، مکمل تھیں۔ ان میں انسان کے لیے اس کی پوری اجتماعی زندگی کے لیے مکمل رہنمائی موجود تھی۔ قرآن مجید نے یہاں اس کا لب لباب، اس کا خلاصہ ان آیات کی شکل میں مسلمانوں کو عطا کر دیا۔ ان کا زمانہ نزول کے اعتبار سے بھی باگہرا تعلق ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کا آغاز ہوتا ہے اس آیہ مبارکہ سے جس میں معراج کا ذکر ہے، سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى۔ سفر معراج کی جو زمینی مرحلہ تھا، مسجد حرام سے مسجد اقصا تک، وہ مسجد اقصا جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو امامت انبیاء پر فائز فرمایا گیا، اور چونکہ وہ در حقیقت ایک سمبل تھا اس بات کا کہ اللہ تعالی نے اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل کی دونوں بڑی شاخوں کی عظمتوں اور برکتوں کی وراثت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت علی صاحب الصلاۃ والسلام کو منتقی کر دی ہے۔ لہذا اس آیہ مبارکہ سے اس سورت کا آغاز ہوا۔ اس کے بعد ایک رکوع بنی اسرائیل کی تاریخ کے دو ادوار سے بحث کرتا ہے۔ اس سورہ کے اختتام پر پھر بنی اسرائیل ہی کے بعد معاملات زیر بحث آئے ہیں، اور درمیان میں ان دو رکوعوں میں بنی اسرائیل کو جو کچھ ہدایت و رہنمائی تورات کے احکام عشرہ کی شکل میں دی گئی تھی، اس کا لب لباب پیش فرما دیا گیا۔ جیسا کہ عرض کر رہا تھا، زمانہ نزول کا ایک گہرا تعلق ہے اس اعتبار سے بھی کہ اب کچھ ہی عرصے کے بعد مدینہ منورہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمکن حاصل ہونے والا تھا۔ اب تک صورت یہ ہے کہ مکے کی سرزمین میں آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان شدید کشمکش سے دوچار تھے۔ یہاں ابھی کفر کا بول بالا تھا، کفر اور شرک کو غلبہ حاصل تھا، لیکن مدینہ منورہ میں ہجرت کے بعد آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو ایک آزادی، ایک اختیار میسر آنے والا تھا کہ وہ اپنے معاشرے کو جن اصولوں پر چاہیں استوار کریں۔ تو یہ جو چھوٹا سا معاشرہ مدینے کی سرزمین میں قائم ہونے والا تھا، اس کے لیے یہ بنیادی ہدایات ہیں کہ جو ان دو رکوعوں میں اللہ تعالی نے عطا فرما دی کہ اے مسلمانوں، جب تم اپنی ایک معاشرت قائم کرو، جب تمہارا ایک اپنا آزاد معاشرہ وجود میں آئے، تو یہ ہے وہ اصول جن پر تمہیں اپنے اس معاشرے کو استوار کرنا ہے۔ ان آیات مبارکہ کا ایک رواں ترجمہ پہلے کر لیا جائے تاکہ ایک مرتبہ وہ تمام معاملات سامنے آ جائیں جو اس میں زیر بحث آئے ہیں، اور پھر ایک ترتیب سے ان پر گفتگو ہوگی۔ فرمایا، تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ نہ پرستش کرو تم کسی کی سوائے اس کے، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک سے کام لو۔ ان دونوں میں سے کوئی ایک یا وہ دونوں اگر تمہارے پاس بڑھاپے کی عمر کو پہنچ ہی جائیں تو ان دونوں سے تم اف تک نہ کہو، نہ انہیں جھڑکو، اور ان سے بات کرو انتہائی نرمی سے، اور ان کے سامنے فرما بردارانہ اور سعادت مندانہ انداز میں اپنے کندھوں کو، اپنے شانوں کو جھکا کر رکھو محبت اور شفقت کے ساتھ، اور یہ دعا کرتے رہا کرو کہ اے رب، ان دونوں پر رحم فرما جیسے کہ انہوں نے مجھے پالا اور پوسا تھا جبکہ میں چھوٹا سا تھا۔ تمہارا رب خوب واقف ہے جو کچھ کے تمہارے جی میں ہے۔ اگر تم واقعتاً صالح ہو، نیک ہو، تو یقیناً وہ ایسے رجوع کرنے والوں اور لوٹنے والوں کے حق میں بہت ہی مہربان ہے، بخشنے والا۔ اور اپنے قرابت داروں کو ان کا حق ادا کرو، اور محتاجوں کو اور مسافر کو، اور اپنی دولت اللوں تللوں میں نہ اڑاؤ۔ یقیناً اللوں تللوں میں اڑانے والے لوگ شیطانوں کے بھائی ہیں، اور شیطان اپنے رب کا بہت ہی ناشکرا تھا۔ اور اگر تمہیں ان سے اعراض کرنا ہی پڑ جائے اس بنا پر کہ تم خود رحمت خدا بندی کے امیدوار ہو، تو ان سے بات کرو بڑی نرمی کے ساتھ، اور نہ تو اپنے ہاتھ کو اپنی گردن سے باندھ رکھو، اور نہ ہی اسے بالکل کھول دو کہ پھر تمہیں بیٹھ رہنا پڑے الزام کھائے ہوئے اور تھکے ہاری ہوئی حالت میں۔ یقیناً تمہارا رب ہی ہے کہ جو کھولتا ہے اور کشادہ کرتا ہے رزق کو جس کے لیے چاہتا ہے، اور تنگ کرتا ہے۔ یقیناً وہ اپنے بندوں کے حالات سے باخبر ہے اور انہیں دیکھ رہا ہے۔ اور اپنی اولاد کو قتل نہ کیا کرو مفلسی کے خوف سے، ہم ہی ان کو رزق دینے والے ہیں اور خود تمہیں بھی۔ یقیناً ان کا قتل ایک بہت بڑی خطا ہے۔ اور زنا کے قریب تک نہ پھٹکو، یقیناً وہ ایک بہت بے حیائی اور بہت ہی بری راہ ہے۔ اور نہ ہی کسی جان کو قتل کرو جسے اللہ نے محترم ٹھہرایا ہے، مگر حق کے ساتھ، قانون کے تحت۔ اور جو کوئی ناحق قتل ہو گیا تو اس کے ولی، اس کے وارث کو ہم نے ایک سلطان، ایک اختیار عطا فرمایا ہے، بس وہ قتل میں حد سے نہ بڑھے، یقیناً اس کی مدد کی جائے گی۔ اور یتیم کے مال کے قریب نہ پھٹکو مگر اس طور سے کہ جو بہت ہی اعلیٰ ہو، یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے۔ اور عہد کی پابندی کرو، وعدے کو وفا کرو، یقیناً عہد کے بارے میں اللہ کے ہاں باز پرس ہوگی۔ اور پیمانے کو پورا کیا کرو جبکہ تم پیمانہ ناپ کر دے رہے ہو، اور تولو تو سیدھی ڈنڈی کے ساتھ، یقیناً یہ بہتر بھی ہے اور انجام کار کے اعتبار سے بہت اعلیٰ بھی۔ اور ایسی چیز کے پیچھے نہ پڑو جس کے لیے تمہارے پاس کوئی علم نہیں ہے، یقیناً سماعت اور بصارت اور قلب، ان سب کے بارے میں اللہ کے ہاں باز پرس ہوگی، محاسبہ ہوگا۔ اور زمین میں اکڑ کر نہ چلو، یقیناً نہ تم زمین کو پھاڑ سکو گے اور نہ ہی تم بلندی میں پہاڑوں کو پہنچ سکو گے۔ یہ تمام باتیں، ان میں جو بری، ان کے جو برے پہلو ہیں، وہ تیرے رب کو بہت ہی ناپسند ہیں۔ یہ ہے وہ حکمت جو تیرے رب نے تجھ پر نازل فرمائی۔ اور اللہ کے ساتھ کسی اور کو الہ نہ مانو کہ تمہیں جھونک دیا جائے جہنم میں، ملامت زدہ ہو کر دھکے دیے جا کر، کیا تمہارے رب نے تمہیں تو چن لیا ہے بیٹوں کے لیے اور خود اپنے لیے فرشتوں کو بیٹیاں بنا لیا؟ یقیناً تم ایک بہت بڑی بات کہہ رہے ہو۔ ان آیات مبارکہ میں ترجمے سے یہ واضح ہو گیا کہ ابتدا بھی توحید کے مضمون سے ہو رہی ہے اور اختتام بھی توحید کے مضمون پر ہوا۔ ابتدا میں بھی شرک کی مذمت ہے اور آخر میں پھر شرک ہی کی مذمت پر گفتگو ختم ہوئی۔ یہ در حقیقت رہنمائی ہے اس بات کی طرف کہ جیسے ایک فرد کی زندگی، وہ فرد کے جو قرآن کو مطلوب ہے، قرآن کا انسان مطلوب، اس کے لیے، اس کے فکر کے لیے، اس کی سوچ کے لیے، اس کے عقیدے کا نقطہ آغاز توحید ہے۔ اسی طرح ایک مسلمان معاشرہ، ایک صحت مند معاشرہ، اس کے لیے بھی فکری اساس، فکری بنیاد توحید ہے۔ شرک وہ سب سے بڑی برائی ہے جو گویا کہ پورے تمدن کو فاسد کر کے رکھ دے گی، انسان کے تمام قواعد باطنی و ظاہری کو بالکل غلط رخ پر ڈال دے گی۔ لہذا ابتدا بھی توحید کے التزام کی تاکید اور شرک کی مذمت سے ہوئی اور اختتام بھی اسی سے ہوئی۔ یہ بات جان لینی چاہیے کہ شرک یا توحید در حقیقت محدود معنی میں ایک عقیدہ نہیں ہے، بلکہ یہ اس نظام فکری کی اساس ہے، بنیاد ہے کہ جس پر پورا قصر اسلام کا، پورا نظام زندگی قائم ہے۔ یہ سارے معاملات، خواہ وہ اجتماعی معاملات ہو، انفرادی معاملات ہو، ریاست اور سیاست کے باب میں حاکمیت کا مسئلہ ہو، تو وہ بھی در حقیقت اسی اصول پر قائم ہے کہ سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی، باقی بتانے آزری۔ اسلام کا معاشی نظام ہے تو اس کا اس اصل الاصول بھی در حقیقت توحید ہی کی ایک کرولری ہے، اسی کا ایک نتیجہ، اسی کی ایک فرع ہے کہ ملکیت حقیقی صرف اللہ کی ہے، انسان کے پاس جو کچھ ہے صرف امانت ہے۔ تو سیاست کے باب میں خلافت کا تصور اور معاشیات کے باب میں امانت کا تصور، یہ در حقیقت نقطۂ توحید ہی کی شرح اور تفصیل ہے۔ بقول علامہ اقبال، یہ سب کیا ہے؟ فقط ایک نقطۂ ایمان کی تفصیل ہے۔ لہذا یہاں اسلامی معاشرت، مسلمان سوسائٹی کے خط و خال نمایاں کرتے ہوئے آغاز میں بھی زور دیا گیا توحید پر اور اختتام بھی ہوا توحید پر۔ یہاں یہ بات بھی سامنے رہے کہ جیسے کہ حقیقت و اقسام شرک کی مفصل تقریر میں پہلے عرض کیا جا چکا ہے، اقسام شرک کا ایک سپیکٹرم ہے جس میں ایک کونے پر ہے عریاں ترین شرک، ننگا شرک یعنی شرک فی الذات، کسی کو خدا کا بیٹا یا بیٹی قرار دے دینا، اس کو خدا کا ہم جنس اور کف بنا دینا، اور دوسری انتہا پر ہے شرک فی العبادت، اطاعت مطلقہ، محبت مطلقہ میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کر دینا، جس کے بارے میں کہ تفاصیل عرض کی جا چکی ہیں۔ اب یہاں دیکھیے، یہ حسن آپ کو قرآن میں ہر جگہ نظر آئے گا کہ یہاں آغاز ہوا ہے شرک فی العبادت کی مذمت سے۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے، یہ بات تو طے ہو چکی ہے، اس میں اب کسی قیل و قال کی کوئی گنجائش نہیں، اس میں کسی بحث و تمہیز کا کوئی امکان نہیں۔ قَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اس میں بڑا شاہانہ جلال ہے کہ جیسے ایک شاہی فرمان بیان کیا جا رہا ہو، تیرا رب فیصلہ کر چکا ہے کہ اس کے سوا پرستش کسی کی نہ کرو گے، یہ عبادت، یہ اطاعت مطلقہ، اس میں کوئی شریک نہیں کیا جا سکے گا، محبوب حقیقی وہی ہوگا، مطلوب اصلی وہی ہوگا، تمہارے سارے محرکات عمل اسی ایک اساس، اسی ایک منبع سے، اسی ایک سرچشمے سے ان کا آغاز ہوگا، ان کا مبدا جو ہے یہی اطاعت الہی اور محبت الہی ہوگی، اور اختتام ہوتا ہے اس شرک پر کہ جسے شرک فی الذات کی ایک قسم کہنا چاہیے، جو مشرکین عرب کا ایک عقیدہ تھا، ایک خیال خام کہ وہ فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں کہتے تھے۔ یہاں جیسے کہ پہلے بھی عرض کیا گیا تھا، قرآن مجید نے ذرا سا مزاح کا ایک عنصر بھی شامل کیا ہے کہ لوگوں، دوسروں نے تو خدا کو اگر اولاد دی تو بیٹے تو دیے، تم نے معاملے کو ایک دوسری انتہا تک پہنچا دیا کہ تم نے خدا کو الاٹ بھی کی ہے تو بیٹیاں افا اصفاکم ربکم بالبنین واتخذ من الملائکۃ اناثا، کیا تمہیں تو تمہارے رب نے چن لیا اور پسند کر لیا اور تمہیں فضیلت دی بیٹوں سے، اور خود اپنے لیے اس نے فرشتوں کو بیٹیاں بنا لیا، لیکن اس کے بعد پھر وہ غیظ و غضب کا انداز آتا ہے، انکم لتقولون قولا عظیما، ہوش میں آؤ، حقیقت میں تم ایک بہت بڑی بات کہہ رہے ہو، یہ اللہ کی جناب میں ایک بہت بڑی گستاخی ہے۔ اس سے پہلے آخری آیات میں اس شرک فی الذات کے ذکر سے پہلے آیا ولا تجعل مع اللہ الہا آخر، یہ در حقیقت جیسے کہ ہم اگلے درس میں دیکھیں گے، یہ ہے وہ اصول توحید فی الالوہیہ، الوہیت کی توحید، الوہیت میں کسی اور کو شریک نہ ماننا، کہ سارا اسلام کا جو سیاسی نظام ہے، نظام مملکت و حکومت ہے، وہ در حقیقت اسی ایک اصول پر قائم ہے، یہ اس کا اصل الاصول ہے، لا الہ الا اللہ، مطاع مطلق اللہ کے سوا کوئی نہیں، سوورینٹی اس کے سوا کسی اور کو حاصل نہیں ہے، وہی ہے کہ جس کے پاس حکم دینے کا اختیار ہے۔ بہرحال ان آیات مبارکہ میں ابتدا میں بھی توحید کی تاکید اور شرک کی مذمت وارد ہوئی، اور اختتام پر بھی، اس کے فوراً بعد آغاز سے اب چلیے تو اللہ تعالی کے اس حق کو بیان کرنے کے بعد اللہ تعبدوا الا اياه، فوری طور پر والدین کے حقوق کی تاکید کی جا رہی ہے، وبالوالدین احسانا، یہ بات ہمارے اس منتخب نصاب میں اس سے پہلے سورہ لقمان کے دوسرے رکوع میں بھی آ چکی ہے کہ وہاں پہلی نصیحت جو حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو کی تھی وہ یہی تھی کہ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اور اس کے فوراً بعد مضمون یہی آیا تھا اللہ تعالی کی طرف سے ووصینا الانسان بوالدیہ، یہاں پر بھی وہی ترتیب ہے، وہاں پر بھی الفاظ آئے تھے ان اشکر لی ولوالدیک، شکر ادا کرو میرا اور اپنے والدین کا، یہاں پر بھی معاملہ وہی ہے، اللہ تعالی کا حق مانو یعنی اس کی توحید پر کاربند رہو، یہی اس کے حقوق کی ادائیگی کی واحد شکل ہے، اور اپنے والدین کا حق مانو، اور ان کا حق ماننا یہ ہوگا کہ ان کے احسانات کا اعتراف ہو، اور پھر اگر وہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گئے ہیں، اب جبکہ ان پر احتیاج کا عالم طاری ہو گیا ہے، وہ کہ جنہوں نے اپنی جوانی تم پر انویسٹ کی ہے، اپنی قوتیں، اپنی صلاحیتیں، اپنی استعدادات صرف کی ہیں تمہیں پالنے اور پوسنے پر، اپنا پیٹ کاٹا ہے اور تمہیں کھلایا ہے، اپنے راتوں کا چین حرام کیا ہے اور تمہاری تکلیف کے ازالے کے لیے کوشاں رہے ہیں، وہ کہ جن پر اللہ کے بعد مخلوقات میں سے تم پر سب سے بڑا احسان ہے۔ لہذا قرآن مجید نہ صرف ان دو مقامات بلکہ اور بھی متعدد مقامات، سورہ انعام میں بھی یہ صورت سامنے آتی ہے، سورہ نساء میں بھی یہ صورت سامنے آتی ہے کہ اللہ کے حقوق کے فوراً بعد والدین کے حقوق کا ذکر ہے، یہاں خاص طور پر بوڑھے والدین، ضعیف والدین، اور واقعہ یہ ہے کہ بچوں کی نفسیات کی طرح بوڑھوں کی نفسیات میں بھی بہت سے عنصر ایسے آ جاتے ہیں، ان کے اندر کچھ ضد کا پہلو بھی شامل ہو جاتا ہے، ان کی خواہشات بھی کچھ دوبارہ لوٹ کر بچپنے ہی کسی کیفیت کی طرف رجوع کرتی ہیں، یہ وہ وقت ہوتا ہے، بڑا نازک وقت، کہ اگر ان کے احساسات کو ٹھیس لگے تو ان کا دل کا آئینہ چکنا چور ہو جاتا ہے، بڑی احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے یہاں فوراً فرمایا کہ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اگر پہنچ ہی جائیں تمہارے پاس بڑھاپے کی عمر کو وہ دونوں یا ان میں سے کوئی ایک، تو ان کے احساسات کا خیال رکھو، ان کے احساسات کا وہ آئینہ کہیں چکنا چور نہ ہو جائے، فلا تقل لہما افن، انہیں اف تک نہ کہو، ان کے ساتھ جھڑکی کے انداز میں بات نہ کرو، ان کے احساسات کو مجروح نہ کرو، ان سے بات کرو تو بڑی نرمی کے ساتھ، اگر ان کی کسی بات کو ٹالنا پڑ جائے تب بھی کسی ایسے انداز میں کہ ان کے جذبات مجروح نہ ہوں، اور ان کے سامنے فرما بردارانہ انداز میں، سعادت مندانہ انداز میں اپنے شانوں کو جھکا کر رکھو، اور تمہارے قلب میں ان کے لیے رحمت اور شفقت ہونی چاہیے، اب جبکہ تمہارے جسم میں توانائی ہے، اب جبکہ تم اپنے پیروں پر کھڑے ہو، اب جبکہ تمہارے اندر قوتیں ہیں اور وہ ضعیف ہو چکے، محتاج ہو چکے، تو ان کے ان احساسات کا پورا لحاظ رکھنا، اور پھر یہ بھی جان لو کہ یہ سب کچھ کر کے بھی تم اپنے والدین کے احسانات چکا نہیں سکتے، اس کا بدلہ ادا کرنا ممکن نہیں ہے، اس کے لیے ایک ہی شکل رہ جائے گی، کہ پروردگار سے بھی دعا کرتے رہا کرو، اے رب میرے، میرے ان والدین کو بخش دے، ان پر رحم فرما، جیسے کہ انہوں نے مجھے پالا پوسا جبکہ میں چھوٹا سا تھا، جبکہ میں اپنی ضروریات پوری کرنے پر قادر نہ تھا، بلکہ وہ وقت بھی آیا جبکہ میں اپنی خواہش تک ظاہر نہ کر سکتا تھا، جبکہ انہوں نے مجھے پالا اور پوسا، تو ہی ہے کہ جو ان پر رحم فرما، تجھ ہی سے دعا کر رہا ہوں، اس لیے کہ میرے بس میں نہیں ہے کہ ان کے احسانات کا بدلہ چکا سکوں۔ یہ بات واضح رہنی چاہیے کہ ایک گھر، ایک خاندان کا ادارہ، اس کا آغاز تو ہوتا ہے ایک مرد اور ایک عورت کے اجتماع اور ان کے ملاپ سے، لہذا اس کا نقطہ آغاز تو وہ نسبت زوجیت ہے۔ گھر کے ادارے کے استحکام کے لیے اولاً شوہر اور بیوی کے مابین ایک توازن اور ان کے تعلق کو صحیح بنیادوں پر استوار کرنا، اس کی اہمیت ہے اولین۔ لہذا ہمارے پچھلے سبق میں سورہ تحریم میں اس پر پوری گفتگو ہو چکی ہے، لیکن اسی گھر کے ادارے میں ایک اور ڈائمنشن ایڈ ہوتی ہے، جبکہ یہ شوہر اور بیوی والدین کی حیثیت اختیار کرتے ہیں اور نسل انسانی آگے بڑھتی ہے، ایک قدم آگے اٹھاتا ہے انسانی تمدن۔ اب وہ ہرا بھرا گھر ہے، اس میں اولاد ہے، بیٹے اور بیٹیاں ہیں۔ اس بیٹے اور بیٹیوں کے اور والدین کے مابین تعلق کو بھی اگر صحیح بنیادوں پر استوار نہ کیا جائے، اگر اس تعلق میں استحکام نہ ہو، تب بھی معاشرہ جو ہے اس کا شرادہ منتشر ہو جائے گا، اس لیے کہ گھر کا ادارہ محکم نہ رہے گا، اس میں پختگی نہ رہے گی۔ ہمارے ہاں مشرق میں اب بھی، اس گئے گزرے دور میں بھی یہ صورتحال موجود ہے کہ والدین اپنے آپ کو ہم تن انویسٹ کر دیتے ہیں اولاد پر، اپنی ساری صلاحیتیں، اپنی پوری قوتیں، وہ کچھ بچا کر نہیں رکھتے، وہ اپنے بڑھاپے کے لیے کچھ محفوظ کر کے نہیں رکھتے، بلکہ اکثر و بیشتر دیکھنے میں آتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو بالکل ہی اپنے اولاد پر لگا دیتے ہیں، اس لیے کہ انہیں یہ توقع ہوتی ہے کہ اگر ہم تہی دست رہ گئے تو کوئی بات نہیں، اگر ہمارے پاس اپنے بڑھاپے کے لیے کوئی ریزروز نہ رہے تو کوئی اندیشے کی بات نہیں، یہی اولاد ہمارے بڑھاپے کا سہارا ہے، یہی ہماری ضعیفی کی لٹھیا بننے والی ہے۔ لیکن یہ کہ مغرب میں سننے میں آتا ہے کہ یہ تعلق مجروح ہو چکا ہے، والدین اور اولاد کا یہ تعلق اب اتنا محکم اور اتنی مضبوط بنیادوں پر باقی نہیں رہا۔ نتیجہ یہ ہے کہ والدین بھی پھر اپنی جوانی کے دور ہی سے اپنے بڑھاپے کے لیے کچھ بچا کر، کچھ سنبھال کر رکھنے کی فکر کرتے ہیں، اور اولاد کو بس ایک حد سے زیادہ وہ ان کے لیے اپنے آپ کو کھپانے یا ایثار کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ ایک خاص عمر کے بعد وہ والدین کی طرف سے گویا کہ اولاد کو یہ نوٹس مل جاتا ہے کہ اب انہیں خود اپنی ساری ذمہ داریاں خود پوری کرنی ہیں، اپنا پورا بوجھ خود اٹھانا ہے۔ یہ صورتحال در حقیقت اس انسٹیٹیوشن آف فیملی کو کمزور کرنے والی ہے، اور جیسا کہ پچھلے سبق میں عرض کیا جا چکا ہے، اسلام کا مزاج یہ ہے کہ اس خاندان کے ادارے کو زیادہ سے زیادہ پختہ اور محکم کیا جائے۔ اس کی پختگی، اس کا استحکام در حقیقت منعکس ہوگا، ریفلیکٹ ہوگا معاشرے کے استحکام میں اور اس کے شیرازہ بندی میں۔ یہ ہے در حقیقت وہ بات کہ جس کی وجہ سے یہاں ان معاشرتی اور تمدنی معاملات کے بیان کرنے میں سب سے پہلے والدین اور اولاد کے اس تعلق و نسبت کو نمایاں کیا گیا اور اس پر زور دیا گیا۔ یہاں ایک بات اور فرما دی گئی کہ ربکم عالم بما فی نفوسکم۔ کسی وقت ایسا ہوتا ہے جیسا کہ عرض کیا گیا، والدین بوڑھے ہو کر گویا کہ پھر بچے بن گئے ہیں، ان کی خواہشات تمام پوری کرنا ممکن نہیں ہے، ان کی تمام فرمائشوں کی تکمیل ناممکن ہے، کسی وقت اعراض کرنا پڑے گا، کسی وقت ان کی کسی بات کو رد بھی کرنا پڑے گا۔ تو اس کے لیے یہاں پر اللہ تعالی کی طرف سے اس گویا کہ رعایت کا اعلان کر دیا گیا کہ اگر اس طرح کی کوئی صورت کبھی ہو تو تمہارا رب خوب جانتا ہے جو کچھ تمہارے جی میں ہے، تمہاری نیت اور ارادے سے واقف ہے۔ اگر تم مجبوری کی حالت میں کوئی ایسا معاملہ کر رہے ہو تو تمہارے رب سے وہ مخفی نہیں ہے۔ اگر تم واقعتاً باطنی طور پر تمہارے رجحانات، تمہاری نیتیں، تمہارے ارادے فاسد نہیں ہیں، تمہارے باطن میں اولاد والدین کی محبت بھی ہے اور تم ان کی خدمت بھی کرنا چاہتے ہو، کسی مجبوری سے کسی وقت ان کی کوئی بات رد کر رہے ہو، ان تکونوا صالحین فإنہ کان للأوابین غفورا، تو اللہ تعالی ایسے رجوع کرنے والوں اور اللہ کی جناب میں، اللہ کی بارگاہ میں بار بار رجوع کرنے والوں کے حق میں بڑا ہی مغفرت کرنے والا اور معاف فرمانے والا ہے۔ خاندان کے چھوٹے سے ادارے کے بعد اب معاشرت اور سماج کا سلسلہ وسیع ہوتا ہے، اور اس خاندان کے بعد جو دوسرا دائرہ آتا ہے وہ ہے اعزاء و اقارب کا، رشتہ دار، برادری، کنبہ. اسلام یہ چاہتا ہے کہ حسن سلوک، احسان، یہ اب اس پوری معاشرت کے اندر سرایت کرے، اگرچہ اس کا اصول بالکل فطری ہے کہ الاقرب فی الاقرب، اگرچہ اس کا یہ اصول بالکل فطری ہے کہ الاقرب فی الاقرب، جو جتنا نزدیکی ہے اتنا ہی وہ تمہارے حسن سلوک کا زیادہ مستحق ہے. لہذا اب گھر کی چار دیواری سے باہر نکلیے تو کنبہ اور خاندان، وآت ذی القربى حقہ، اس کے ساتھ ہی قرآن متصل کر لیتا ہے کہ معاشرے میں جو بھی وہ عناصر ہیں جو کسی سبب سے معاشی دور میں پیچھے رہ گئے، اسباب مختلف ہو سکتے ہیں، ان کی اپنی کوتاہی بھی ہو سکتی ہے، حالات و واقعات کا نتیجہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن کوئی اگر کسی سبب سے پیچھے رہ گیا ہے تو اب وہ تمہارے حسن سلوک کا مستحق ہے، اس کا حق بھی تمہیں ادا کرنا ہے. تیسرے نمبر پر یہاں مسافر کا ذکر کیا گیا. یہ اسلامی معاشرے میں، مسلمان سوسائٹی میں مستقل شق ہے کہ مسافروں کا ایک حقوق، مسافروں کے حقوق ہوتے ہیں. مختلف آبادی میں رہنے والوں کو یہ محسوس کرنا چاہیے کہ ان پر ایک مستقل حق ہے مسافروں کا، اس لیے کہ وہ دور جبکہ نہ ہوٹلز تھے نہ کوئی اور اس طرح کا اہتمام موجود تھا، اس بات کا امکان رہتا تھا کہ کوئی شخص اپنے وطن میں، اپنے گھر میں اچھا بھلا کھاتا پیتا ہو، آسودہ حال ہو، لیکن دوران مسافرت کوئی افتاد ایسی پیش آ جائے کہ اسے احتیاج لاحق ہو جائے. اس پہلو سے مسلمانوں کے معاشرے میں ہمیشہ سے مسافروں کا ایک حق مانا گیا ہے. ہر بستی یہ محسوس کرتی تھی کہ مسافر ہمارا مہمان ہے. تو یہاں آتِ ذی القربى حقہ والمسکین وابن السبیل، یہاں ذرا لفظ جو بہت زیادہ قابل توجہ ہے وہ حق ہے، یعنی تم اپنے اس حسن سلوک کو اپنا کوئی احسان نہ سمجھو. لفظ احسان ہمارے ہاں ہماری زبان میں جس معنی میں مستعمل ہے، اگرچہ عربی میں وہ مفہوم بھی ہے، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، لیکن احسان کے اصل معنی ہے حسن سلوک. جس کام کو بھی کرو حسن کے ساتھ کرو، بحسن وجوہ کرو، خیر و خوبی کے ساتھ کرو، یہ لفظ احسان کا اصل مفہوم ہے. تو تمہارا یہ حسن سلوک ان کا حق ہے، تم ان پر اسے اپنا احسان نہ سمجھو، بلکہ یہ سمجھو کہ اگر اللہ تعالی نے تمہیں اپنی ضرورت سے زائد دیا ہے، تمہارے پاس کچھ بچ جاتا ہے اپنی ضروریات کے پورے کرنے کے بعد بھی، تو یہ اگرچہ قانوناً تو تمہارا ہے لیکن اس پر اخلاقی حق تمہارا نہیں ہے، بلکہ اخلاقاً یہ حق ہے ان کا کہ جو معاشرے میں کسی وجہ سے، کسی اعتبار سے کمزور رہ گئے، پیچھے رہ گئے، جن کو احتیاج لاحق ہے. اصل میں اللہ تعالی نے ان کا یہ حق تمہارے مال میں شامل کر کے تمہارا امتحان لیا ہے، تمہیں آزمایا ہے کہ آیا حق بحقدار رسید کا معاملہ کر کے اور حقداروں کو ان کے حقوق پہنچا کر تم سرخرو ہوتے ہو، کامیاب ہوتے ہو، یا دوسروں کے اس حق پر قبضہ غاصبانہ جما کر تم اپنی دولت مندی کا روب لوگوں پر گاٹتے ہو. یہی وجہ ہے کہ اس آیہ مبارکہ میں اس ادائے حقوق کے ساتھ ملحق کر کے فرمایا گیا ولا تبذر تبذیرا. تبذیر جو ہے اس کا مفہوم سمجھ لینا چاہیے. اس سے پہلے ایک لفظ ہمارے ہاں آ چکا ہے سورہ الفرقان کے درس میں، اسراف. وہاں یہ عرض کیا جا چکا ہے کہ اسراف یہ ہے کہ انسان اپنی جائز ضرورت پر ضرورت سے زائد خرچ کرے. تبذیر اس سے کہیں بڑی برائی اور سوشل ایول ہے، وہ یہ ہے کہ کوئی ضرورت نہ ہو، کوئی حقیقی ضرورت لاحق نہ ہو، لیکن صرف نام و نمود کے لیے، صرف اپنی دولت کے اظہار کے لیے، صرف اپنی ثروت اور اپنی دولت مندی کا روب گانٹنے کے لیے علل و تلل میں روپیہ اڑایا جا رہا ہو، کوئی حقیقی ضرورت نہ ہو کہ جو اس سے پوری ہو رہی ہو، یہ ہے تبذیر. یہاں فرمایا ولا تبذر تبذیرا، اور دیکھو اپنی اس دولت کو ان علل و تلل میں نہ اڑاؤ، ان بلا ضرورت خرچ میں اس کو صرف کرنے کی کوشش نہ کرو. اور یہ جیسا کہ عرض کیا جا چکا ہے، یہ در حقیقت انسان کی وہ ایک بڑی ہی پست ایک انسٹنکٹ ہے اس کا، وہ دی انسٹنکٹ ٹو ڈومینیٹ. کچھ لوگ جو ہیں وہ اس اعتبار سے اپنی دولت و ثروت کے اظہار سے لوگوں پر ڈومینیٹ کرنا چاہتے ہیں. اور یہ ہے در حقیقت وہ چیز جسے قرآن نے یہاں ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین سے تعبیر کیا. یہ شیطانوں کے بھائی. یہ ذہن میں رکھیے کہ سورہ الفرقان میں جیسا کہ پہلے عرض کیا جا چکا ہے، چونکہ انفرادی سیرت و کردار کا معاملہ زیر بحث تھا، لہذا وہاں بخل اور اسراف کو ایک دوسرے کے سامنے لایا گیا. والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما. یہاں چونکہ معاشرے کے معاملات زیر بحث ہیں، انسانی اجتماعیت، سماج، سوسائٹی کے معاملات زیر بحث ہیں، لہذا یہاں ادائے حقوق اس کے مقابلے میں لایا گیا تبذیر کو. یہ در حقیقت انسان کا اپنے معاشرے کے ساتھ معاملہ ہے. اگر اس کے پاس اس کی ضروریات سے زائد کچھ ہے، وہ کہ جسے سورہ بقرہ میں عفو سے تعبیر کیا گیا، یسألونک ماذا ینفقون قل العفو. اے نبی، یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ اتنی جو تاکید اللہ فرما رہا ہے، انفقو، اقرض اللہ قرض الحسنہ، خرچ کرو، اللہ کی راہ میں دو، اللہ کو قرض حسنہ دو، یہ ساری تاکید، آخر اس کی حد کیا ہے؟ کتنا صرف کریں؟ کہاں تک خرچ کر دیں؟ تو جواب دلوایا گیا، قل العفو، جو بھی تمہاری ضرورت سے زائد ہے وہ در حقیقت تمہارا نہیں ہے، وہ شرعاً، فقہاً، قانوناً چاہے وہ تمہارا ہو، لیکن حقیقتاً اور اخلاقاً وہ تمہارا نہیں ہے. دین کی اخلاقی اور روحانی تعلیمات یہ ہیں کہ یہ اگر اسے قدر زائد کہا جائے، اگرچہ سرپرس ویلیو ہمارے ہاں کسی اور مفہوم میں مستعمل ہے، لیکن قرآن مجید کی معاشیات کے اعتبار سے اگر یہ لفظ اس مال کے لیے استعمال کیا جائے جو کسی کے پاس زائدہ ضرورت ہے، یعنی عفو جسے قرآن قرار دیتا ہے، وہ سرپرس ویلیو جو ہے اس کا اصل مصرف یہ ہے کہ اسے حقداروں تک پہنچا دو، اسی میں تم بری ہوگے، اسی میں تمہاری اپنی اخلاقی اور قانونی ذمہ داریوں کی ادائیگی کی صورت ہے. اگر تم نے اس کو روکا اور روک کر تم نے اس کو ذریعہ بنایا ابنائے نو کے احساسات کو اور مجروح کرنے کا، ایک امیر شخص کی بیٹی کی شادی ہو رہی ہو اور اس کا بہت بڑا محل نما مکان بقائے نور بنا ہوا ہو، اور اسی سے کہیں فرلانگ ڈیڑھ فرلانگ کے فاصلے پر کسی غریب کی جھگی ہو، اور ہو سکتا ہے کہ اسی امیر کا کوئی شوفر، اسی کا کوئی خان ساما، اسی کا کوئی چپڑاسی ایسا ہو جس کے نگاہوں کے سامنے سارا کھیل کھیلا جا رہا ہے، اور اس کی کوئی جوان بچی بیٹھی ہوئی ہے، اس لیے کہ اس کے پاس وہ کم سے کم چیز، وہ کم سے کم سامان، وہ کم سے کم ضروریات بھی موجود نہیں ہے کہ وہ اپنی بچی کے ہاتھ پیلے کر سکے، تو سوچو نتیجہ کیا نکلے گا. یہ ہیوز اور ہیو ناٹس کے مابین ایک خوفناک خلیج ہے کہ جو حائل ہوتی چلی جائے گی، ان کے دل آپس میں پھٹتے چلے جائیں گے، نفرت اور عداوت ان کے بیج ان کے دلوں میں پڑتے چلے جائیں گے، جس کا کہ ہم اپنے اس معاشرے میں اپنی نگاہوں سے مشاہدہ کر رہے ہیں. اسی لیے اس کو تعبیر فرمایا کہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یہ شیطانوں کے بھائی ہیں. اس میں بڑا ایک لطیف ایک رہنمائی ہے، بڑا لطیف نقطہ ہے کہ شیطان کا سب سے بڑا حربہ یہی ہے کہ وہ انسانوں کے مابین نفرت اور عداوت کے بیج بو دے، اخوت و محبت کے رشتوں کو کاٹ دے. چنانچہ ایک جگہ پر وہاں یہ جو شراب اور جوئے کے بارے میں فرمایا گیا کہ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ اس شراب اور جوئے کے ذریعے سے تمہارے مابین عداوتیں اور دشمنیاں پیدا کر دے، تمہارے دلوں کو ایک دوسرے سے پھاڑ دے، محبت و الفت کے تعلقات منقطع ہو جائیں، کدورتیں، نفرتیں، عداوتیں اور دشمنیاں تمہارے مابین پیدا ہوں. بالکل وہی کام ہے کہ جو مبذرین کر رہے ہیں معاشرے میں، نفرت کے بیج بو رہے ہیں. یہ ایک طبقاتی شعور اسے اور گہرے سے گہرا کرتے چلے جا رہے ہیں. تو کان الشیطان لربہ کفورا، یہ شیطان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا تھا، اور یہ لوگ اس کے ایجنٹ ہیں، یہ اس کا کام کر رہے ہیں معاشرے میں، یہ نفرتیں پیدا کر رہے ہیں. یہ ایک بہت بڑی بنیادی رہنمائی ہے کہ جو اسلامی معاشرت، اسلامی سماج، اور یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ یہاں تو والدین سے بات شروع ہوئی تو فطری طور پر اس کے بعد قرابت داروں کا ذکر آیا، اسلامی معاشرے میں ایک اور ڈائمنشن بھی ہے، ایک اور رخ بھی ہے جس میں اس حسن سلوک کو اس پیمانے پر بھی اسلام چاہتا ہے، اس سطح پر بھی چاہتا ہے کہ اس کا دائرہ وسیع سے وسیع تر ہوتا چلا جائے، اور وہ ہے پڑوس کا معاملہ. ان آیات میں اگرچہ اس کا ذکر نہیں ہے، لیکن پڑوسیوں کے حقوق، سورہ نساء میں، قرآن مجید میں اس پر بڑی تفصیلی ہدایات آئی ہیں، اور احادیث میں وہ ایک حدیث کفایت کرے گی کہ حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ جبرائیل نے مجھے پڑوسیوں کے حقوق کی اتنی تاکید کی کہ میں یہ گمان کرنے لگا کہ شاید پڑوسی کو وراثت میں شامل کر دیا جائے گا۔ یہ ہے مسلمان معاشرت، وہ معاشرہ جس میں ایک دیوار بیچ کے لوگ ایک دوسرے سے واقف نہ ہو، برسوں ساتھ رہنے والے ایک دوسرے کو نہ جانتے ہوں، وہ اپنی ہی اس چھوٹی سی دنیا میں مگن رہتے ہوں، وہ اسلامی معاشرہ نہیں ہے۔ اسلامی معاشرے میں پڑوس کا ایک تصور ہے، پڑوسی کے حقوق ہیں، اور یہ حقوق جو ہے جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا ان کی تاکید اتنی شدید ہے کہ اس میں اس حد تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تو یہ گمان ہونے لگا تھا کہ شاید پڑوسی کو وراثت میں بھی شریک کر دیا جائے گا۔ اس طرح ایک خاندان کی چار دیواری سے نکل کر یہ حسن معاشرت ایک طرف تو اعزاء و اقارب ان کی دائرے کے اندر پھیلتی ہے، دوسری طرف پڑوس کہ جو اس معاشرے میں آپ کے قریب ترین ہیں ان کے اندر حسن سلوک کا وہ ایک سلسلہ وہ جاری ہوتا ہے، اور پھر اس میں شامل کر دیا گیا چاہے پڑوسی ہو یا نہ ہو، چاہے قرابت دار ہو یا نہ ہو، جو بھی محتاج ہے وہ بھی تمہارے اوپر ایک حق رکھتا ہے۔ یہ ہے اسلام کے معاشرتی نظام کا دوسرا اصل الاصول۔ اس میں مزید فرمایا کہ اگر کسی وقت تمہارے لیے یہ بالکل ناگزیر ہو جائے کہ تم اپنے ان قرابت داروں یا اور جو سوسائٹی کے وہ محتاج جو عناصر ہیں ان کی کوئی خدمت کرنے سے قاصر رہو اور معذرت تمہیں کرنی پڑے، وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ، اور اس کا سبب یہ بیان کیا گیا کہ تم خود اپنے رب کی رحمت کے امیدوار ہو۔ بڑا لطیف انداز ہے کہ تمہارے پاس خود کچھ نہیں ہے بلکہ تم خود امیدوار ہو پروردگار کی رحمت کے، تم خود منتظر ہو کہ تمہارے حالات میں بہتری ہو۔ تو اس صورت میں بھی کم سے کم یہ ہے کہ بات نرم کی جائے، فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا، کوئی جھڑکی کا انداز نہ ہو، کوئی دل دکھا دینے والا جملہ استعمال نہ کیا جائے، جس کو فرمایا ہے سورہ بقرہ میں کہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ اگر تم نے کسی کے ساتھ کوئی حسن سلوک کیا اور اس کے بعد کوئی دل دکھانے والی بات بھی کر دی یا کہیں احسان جتلا دیا تو یہ در حقیقت بالکل تمہارے اس خیر، تمہارے اس صدقے، تمہاری اس نیکی کو باطل کر دینے والا، نسیم منسیہ کر دینے والا عمل ہوگا۔ یہاں تو یہ فرمایا گیا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کسی بھی سائل کو جھڑکنے کی اجازت نہیں ہے، اگرچہ ہمارے معاشرے میں یہ بات بڑی مشکل ہو گئی ہے، اس لیے کہ یہ سائلین، یہ بیگرز، ان کا ایک باقاعدہ انسٹیٹیوشن ہے، یہ ایک پروفیشن بن چکا ہے، اور واقعتاً کسی انسان کے لیے ان سے دامن چھڑانا اگر وہ شرافت اور مروت ہی کو پیش نظر رکھے تو ناممکن ہو جاتا ہے۔ لیکن بہرحال اسلامی معاشرے کی بات ہو رہی ہے کہ جہاں کفالت عامہ کا نظام قائم ہو چکا ہو، جہاں زکوٰۃ کے ذریعے سے ہر ایک کی ضروریات کی ذمہ داری ریاست لے چکی ہو، وہاں بھی کسی وقت ایسا ہو سکتا ہے کوئی فوری سی کسی کو اگر کوئی تکلیف واقع ہوئی ہے، فوری احتیاج ہوئی ہے، تو کسی نے کسی کے سامنے دست سوال دراز کر لیا ہے، ان حالات میں بہرحال تاکید یہی ہے کہ کسی سائل کو کبھی نہ جھڑکو، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اگر معذرت کرنی ہے تو خوبصورتی سے، خوش اسلوبی سے معذرت کر لو۔ فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا، انہی معاشی معاملات میں انسان کے بنیادی نقطہ نظر کی درستی کے لیے مزید فرمایا کہ نہ تو اپنے ہاتھوں کو گردنوں سے باندھ رکھو اور نہ ہی انہیں بالکل کھلا چھوڑ دو کہ پھر تمہیں الزام کھایا ہوا، ملامت زدہ اور تھکا ہارا، مایوس ہو کر بیٹھ رہنا پڑے۔ یہ بات اصل میں وہی ہے کہ جو اس سے پہلے بھی اس منتخب نصاب میں اعتدال اور توازن کے حوالے سے آ چکی ہے، وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ، اپنی چال میں میانہ روی اختیار کرو۔ یہی بات پھر اس کے بعد آئی کہ جب وہ خرچ کرتے ہیں تو لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، ذاتی معاملات میں اپنی ذاتی ضروریات پر بھی صرف کرو تو نہ اس میں بخل ہو نہ اسراف ہو۔ یہاں یہ بات اگرچہ الفاظ اتنے عمومیت کے حامل ہیں کہ ذاتی معاملات میں خرچ کا جو سلسلہ ہے وہ بھی اس میں تباً آ گیا ہے، لیکن یہاں یہ آ رہا ہے اس سلسلہ کلام میں کہ لوگوں کی خدمت، لوگوں کی بھلائی کے لیے کوشاں ہونے میں بھی ایک توازن کی ضرورت ہے۔ بسا اوقات انسان پر نیکی کا یہ جذبہ کچھ اس طرح سر پر سوار ہو جاتا ہے کہ وہ اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں دینے پر آمادہ ہو جاتا ہے. آیہ بر کے درس کے سلسلے میں بھی عرض کیا جا چکا ہے کہ یہ نیکی خود ایک پیشن ہے، ایک جذبہ ہے، اور جذبہ اندھا بہرا ہوتا ہے. کسی وقت یہ نیکی کا جذبہ مشتعل ہوتا ہے اور انسان اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں دے دیتا ہے، اس کے اندر ایک جذبہ ابلتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد وہ پشیمان ہو، یہ میں کیا کر بیٹھا، یہ میں جذبات کے اس اشتعال کے عالم میں کیا قدم اٹھا بیٹھا، اب میرے لیے مشکلات ہیں. چنانچہ بہت سے واقعات آتے ہیں، سیرت النبی میں ملتے ہیں کہ کوئی صحابی حاضر ہوتے ہیں حضور کی خدمت میں، میں اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں دے دینا چاہتا ہوں. حضور فرماتے ہیں نہیں، یہ بات کہ تم اپنے ورثا کو، تم اپنے وارثوں کو بالکل ہی تنگ دست چھوڑ جاؤ، فقیر بنا جاؤ، یہ اچھی نہیں ہے. اگر تم انہیں بھی ایک باعزت مقام اس دنیا میں اگر اللہ نے تمہیں دیا ہے تو اس کے ذریعے سے ان کے لیے بھی باعزت روزی کا سامان چھوڑ کر جاتے ہو تو یہ بہتر ہے تمہارے لیے. وہ پھر عرض کرتے ہیں کہ حضور میں نصف دیتا ہوں. آپ فرماتے ہیں کہ نہیں، نصف بھی بہت زائد ہے. وہ پھر عرض کرتے ہیں کہ حضور میں ثلث دیتا ہوں، ایک تہائی دیتا ہوں. اس ایک تہائی کو حضور نے قبول فرما لیا کہ آپ نے فرمایا کہ ثلث کثیر، ثلث بھی بہت ہے. چنانچہ ایک تہائی ہی میں جو وصیت ہے اس کی بھی حد جو ہے آخری وہ یہی ہے کہ ایک انسان جو کچھ چھوڑ کر جا رہا ہو اس میں وہ وصیت خود اگر کر سکتا ہے تو صرف ایک تہائی کی حد تک، باقی دو تہائی جو ہے وہ اسلام کے قانون وراثت کی روح سے وہ ورثاء میں تقسیم ہوگا لازمن. اگرچہ آپ نے زیادہ کی وصیت کی ہو، وہ وصیت بہرحال کیری کی جائے گی، وہ وصیت نافذ ہوگی صرف ایک تہائی کی حد تک. تو فرمایا، ویسے اس میں ایک معاملہ اور بھی ہے، یہ ایک نفسیاتی سی بات ہے، کبھی ایک انسان اپنے کسی بھائی، کسی عزیز، کسی رشتہ دار کی حالت کو، اس کی خستہ حالت کو دیکھ کر کڑھتا ہے اور اس کی نیکی کا جذبہ جو ہے وہ ابھرتا ہے، وہ چاہتا ہے کسی طرح میں اس کے حالات بدل دوں، یہ بہتر ہو جائے، مدد کرتا ہے. لیکن وہ پے بپے ایسے اس کو تجربات ہوتے ہیں کہ ساری مدد ضائع ہو رہی ہے، وہ بالکل فائدہ نہیں اٹھا رہا، جو کچھ اسے دیا جا رہا ہے اس کو ضائع کر رہا ہے، تو پھر طبیعت پر ایک جھنجھلاہٹ طاری ہوتی ہے. اس کو یہاں واضح کیا گیا کہ تمہارا کام اپنا فرض ادا کرنا ہے، تم کسی کی حالت کو بدل نہیں سکتے. چنانچہ اگلی آیت ہے کہ ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا. یہ تو تیرا رب ہے جو فیصلہ کرتا ہے کہ کس کا رزق کشادہ کرنا ہے اور کس کے رزق میں کچھ تنگی ہی بہتر ہے، کسے ناپ تول کر دینا ہے اور کس کو بغیر حساب دینا ہے. پھر یہ کہ وہ الٹ پھیر کرتا رہتا ہے، ایک شخص آج لکھپتی ہے، کل ہو سکتا ہے کہ اس پر تنگی آ جائے، ایک شخص آج جو ہے وہ بمشکل دو وقت کی روٹی کھا رہا ہے اور ہو سکتا ہے کہ کل اس کے پاس فراوانی ہو اور کشادگی ہو. یہ سب کچھ جو ہے الٹپ نہیں ہو رہا، یہ کوئی اندھا بہرا مادہ نہیں ہے کہ جو انسانوں سے کھیل رہا ہو، یہ ایک سمیع اور بصیر ہستی ہے، خبیر اور حکیم ذات ہے، یہ اس کے فیصلے ہیں. وہ تمہارا رب، ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اس کے ہاتھ میں ہے رزق کا یہ اصل سرا، وہ جس کے لیے چاہتا ہے کشادہ کرتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے اس پہ کچھ تنگی پیدا کر دیتا ہے، ناپ تول کر دینے لگتا ہے. انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، اور وہ یہ سب کچھ یوں ہی نہیں کر رہا، اندھیرے میں ٹامک ٹولیاں نہیں مار رہا، نعوذ باللہ من ذالک، وہ اپنے بندوں کے حالات سے خوب باخبر ہے، جانتا ہے. تم صرف ظاہر کو دیکھتے ہو، وہ ان کے باطن کو جانتا ہے، اس کے علم میں ہے کہ کس شخص کے حق میں یہ رزق کی تنگی ہی مفید ہے کہ اگر اس کو کشادہ دے دیا جائے تو شاید وہ بڑی ہی غلط راستوں پر جا پڑے، اس کے حق میں شاید اللہ کی رحمت ہے یہ تنگی کہ جو اللہ تعالی نے اس کے لیے طے کر دی ہے. بہرحال لوگوں کی قسمتیں بدلنا تمہارے اختیار میں نہیں ہے، اس کو تم اللہ کے حوالے کرو، البتہ اپنا فرض ادا کرو. جو کچھ تمہارے پاس وہ قدر زائد، وہ سرپلس ویلیو جو تمہارے مال میں ہے، اس کے بارے میں تمہارا تصور یہ ہونا چاہیے کہ یہ تمہارا اصل حق نہیں ہے. قانوناً تو تمہیں حق ہو گیا ہے تصرف کا، لیکن یہ کہ یہ اصلاً حق ہے ان کا کہ جن کو احتیاج ہے، جن کی بنیادی ضرورتیں بھی پوری نہیں ہو رہی ہیں. تم اپنی طرف سے، اپنے فرض کی ادائیگی سے، جس طرح بھی ہو اپنے آپ کو بری کرنے کی کوشش کرو. باقی یہ معاملہ کہ کس کا معاملہ کیا ہے اور کیا نہیں، اس کو چھوڑو، اللہ کے حوالے کرو، وہ علیم ہے اور خبیر ہے. سپردم بتو مایا خیشرا تو دانی حساب کم و بیشرا، وہ جس کے ساتھ معاملہ کر رہا ہے اپنے اس علم کامل اور حکمت بالغہ کی بنیاد پر کر رہا ہے. یہی جو معاشیات کے ضمن میں کچھ بنیادی نقطہ نظر، اگرچہ اسے ہم یوں نہیں کہہ سکتے کہ یہ کوئی قوانین ہیں، ان میں کچھ اخلاقی ہدایت و رہنمائی بھی ہے، اس میں کچھ بنیادی نقطہ نظر کی تبدیلی ہے، لیکن غور کیا جائے تو واقعہ یہ ہے کہ اگر اس فکر کو اس اساس پر استوار کر لیا جائے تو پھر اس سے ایک پورا معاشی نظام وجود میں آئے گا. چنانچہ اگلی آیت میں اشارہ کر دیا گیا ولا تقتلوا اولادکم خشیت املاق، یہ جو اپنی اولاد کو تنگ دستی کے خوف سے قتل کر دینے کا معاملہ ہے، اگرچہ آج کل ہمارے ہاں یہ صورتحال اتنی کثیف اور اریاں حالت میں تو موجود نہیں ہے، قتل اولاد کا معاملہ اس پرانے زمانے میں تھا اور تقریباً تمام ممالک میں معلوم ہوتا ہے کہ اس کا رواج موجود تھا. اور دو محرکات اس کے تھے عرب کے اس معاشرے میں. ایک محرک تو لڑکیوں کا قتل کرنا تھا، اس غیرت کا ایک غلط تصور جو ان کے ہاں تھا اس کی بنیاد پر کہ کوئی ہمارا داماد بنے گا، کسی کے گھر یہ جائے گی، یہ چیز ہمارے لیے ناقابل برداشت ہے، عار ہے یہ، اس عار کو برداشت کرنے سے بہتر یہ ہے کہ بچی کا گلا گھونٹ دیا جائے یا اسے زندہ درگور کر دیا جائے، مٹی کا ایک گڑھا کھود کر اس میں دفن کر دیا جائے. ایک شکل یہ تھی. اور دوسری یہ کہ ہمارے پاس کھانے پینے کو جو کچھ ہے، جو ہمارے وسائل و ذرائع ہیں، ان میں ہم ان نیو کمرز کی گنجائش پیدا نہیں کر سکتے، لہذا بہتر یہ ہے کہ نپ دی ایول ان دی بڈ، ان کو یہیں ابھی ان کا گلا گھونٹو اور ختم کرو، ہمارے اس رزق کے اندر مزید کی گنجائش نہیں ہے. یہ چیز وہ ہے بنیادی طور پر کہ جس کی بنیاد میں یہ خیال ہے کہ گویا کہ انسان یا تو اپنا رازق خود ہے یا صرف یہ وسائل مادی جو ہیں یہ ہے فیصلہ کن. اللہ کی رزاقیت، اللہ کا فیصلہ، اللہ کن کن گوشوں سے رزق کے نئے خزانے پیدا کر سکتا ہے اور کن کن جگہوں سے انسان کے لیے رزق کی فراہمی کا بندوبست کر سکتا ہے، اس پر اعتماد نہ ہونا، اس پر توکل کی کمی اور رزق کے معاملے کو اپنے حساب کتاب سے ناپ تول کر وہ مالتھوس کی طرح کہ آپ نے زمین کا بھی حساب لگا لیا اور فی ایکر پیداوار کا بھی اندازہ کر لیا اور فی شخص جو کچھ مطلوب ہے سال بھر میں اس کا بھی آپ نے حساب لگا لیا اور اب آپ نے طے کر لیا کہ آبادی کو اس حد تک رکھنا ضروری ہے، تو یہ فکر در حقیقت بالکل اس فکر کے مماثل ہے جس فکر کے تحت کہ وہ لوگ اپنی اولاد کو قتل کر دیا کرتے تھے. ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، اپنی اولاد کو اس مفلسی کے خوف سے قتل نہ کرو. فرمایا نحن نرزقہم وایاکم، ہم ہیں انہیں رزق دینے والے، اور اے ہوش مندو تم شاید یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ تم اپنے رازق خود ہو، تمہیں بھی ہم ہی رزق دے رہے ہیں، اگر آج ہم اپنے خزانوں کا منہ بند کر دیں تو تم کہیں سے رزق تلاش نہ کر پاؤ گے. یہ سارے معاملات یہ کہیں کسی بڑے اعلی سطح پر یہ طے ہوتے ہیں، حکمت خداوندی کے یہ فیصلے بڑے اعلی مقام پر طے ہوتے ہیں اور ان کے تحت اس کائنات کا نظام چل رہا ہے. یہ از خود نہیں ہے، یہ صرف اندھی بہری جو مادی قوتیں ہیں ان کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ دیا گیا ہے، وہ ایک ذات جو العزیز ہے، وہ ہستی کے جو الحکیم ہے، جو سمیع اور بصیر ہے، جو علی کل شئ قدیر ہے، رزق کا تعلق اس کے ساتھ ہے. نحن نرزقہم ویاکم ان قتلہم کان خطوا کبیرا. واقعہ یہ ہے کہ مفلسی کے خوف سے، مفلسی کے اندیشے سے ان لوگوں اپنی اولاد کو قتل کر دینا بہت بڑی خطا ہے. جیسا کہ عرض کیا گیا، اگرچہ قتل اولاد اتنی مکروہ صورت میں تو اس وقت دنیا میں نہیں ہے، لیکن یہ کہ من حمل کی تدابیر ہوں یا یہ کہ اور فیملی پلاننگ کے نام سے اور پاپولیشن کنٹرول کے نام سے اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے، اس کی فقہی اعتبار سے اس کا کیا حکم ہے، آیا من حمل کی تدبیر جو ہے وہ حرام مطلق ہے یا نہیں، اسی طرح یہ کہ اسقاط حمل کا معاملہ وہ شریعت اسلامی میں کہاں ہے، ان چیزوں سے قطع نظر کہ یہ فقہ اور قانون کے مباحث ہیں، ان میں ایک سے زائد رائے ممکن ہیں، لیکن جو بات اصل اس کے فکر اور فلسفے کی ہے اس کے اعتبار سے حقیقت یہ ہے کہ بنیادی طور پر کوئی فرق نہیں ہے، کہ یہ ساری چیزیں اسی فکری بنیاد پر ہیں کہ انسان اپنا رازق خود ہے اور یہ سارے معاملات ہمارے ناپ تول، ہمارے حساب کتاب، ہمارے فیکٹس اینڈ فگرز، ہمارے سٹیٹسٹکس، ان کی بنیاد پر طے ہوتے ہیں. کوئی بالا تر حکمت، کوئی بالا تر اقتدار، کوئی بالا تر اختیار، کوئی بالا تر قدرت، کہ جو ہمارے ان پیمانوں سے، ہمارے اس ناپ تول سے، ہمارے اس حساب کتاب سے ماوراء ہو، جو ان سب سے بالا تر ہو، اللہ کی ہستی، اس سے انسان محجوب ہو جاتا ہے، تب یہ ساری سوچ، یہ سارا فکر جو ہے وہ اس کو دامنگیر ہوتا ہے، اس کے لیے وہ شکل کوئی بھی اختیار کرے، اس کے لیے تدبیر کوئی بھی ہو۔ من حمل کی تدابیر میں سے جہاں تک عزل کا تعلق ہے، اس کا ثبوت ہمیں ملتا ہے کہ صحابہ کرام کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگرچہ اظہار ناپسندیدگی کے ساتھ اجازت دی تھی، تاہم اجازت دی تھی۔ یہ جو کوائٹس انٹرپٹس کا معاملہ ہے، عزل، معلوم ہوا کہ اس کو حرام مطلق نہیں کہا جا سکے گا، لیکن یہ کہ وہ انسان کہ جو ان تدابیر پر عمل کرنا چاہتا ہو، اسے یہ ضرور سوچنا پڑے گا کہ وہ اپنے قلب کا جائزہ لے، اپنے ذہن کا جائزہ لے، اپنے گریبان میں جھانکے، اصل سبب کیا ہے، کس سبب کے تحت یہ سارے اقدامات کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اب اگر اس میں وہی بات نظر آئے جس جذبے کے تحت کے قتل اولاد کبھی ہوتی تھی، تو پھر اسے متنبہ ہونا چاہیے کہ چاہے قانون میں اور فقہی اور شرعی جو احکام ہیں ان کے اعتبار سے کوئی چیز حرام مطلق کے دائرے میں نہ آ رہی ہو، لیکن اگر اپنی روح کے اعتبار سے، اپنے اصل فلسفے کے اعتبار سے وہ اسی کے مماثل ہے، تو اللہ تعالی ہم سب کو اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ گویا کہ معاشیات کے ذیل میں یہ چند متفرق باتیں جو آئی ہیں، اگرچہ ان کو یوں کہنا کہ یہ ایک معاشی نظام ہے، یہ تو بہت زیادہ کھینچنا ہوگا کسی بات کو، در حقیقت یہ وہ بنیادی ہدایات ہیں کہ جن سے ایک نقطۂ نظر پروان چڑھتا ہے، جن کی بنیاد پر کہ ایک سوچ قائم ہوتی ہے۔ یہ نقطۂ نظر، یہ سوچ، یہ زاویہ نگاہ، یہ انداز فکر جو ہے، اس کی بنیاد پر پھر ایک معاشی نظام استوار ہو سکتا ہے۔ یہ تمام اس کے لیے اصول اور اس کے لیے تمام اساسات جو ہیں، وہ جیسا کہ ایک معاشرے کی، ایک معاشرے کی ترتیب و تنظیم کے ضمن میں ابتدائی باتیں آ گئیں، اسی طرح معاشی معاملات کے ضمن میں بھی جو بنیادی ہدایات ہیں وہ ان آیات کے اندر ہمارے سامنے آ جاتی ہیں۔ عوامر و نواہی یعنی ڈوز اینڈ ڈونٹس کے اس سلسلے میں اب آگے دو چیزیں آ رہی ہیں، ایک زنا اور ایک قتل ناحق۔ یہ بات اس سے پہلے ہمارے اس منتخب نصاب میں سورہ الفرقان کے آخری رکوع میں آئی تھی، اور اس وقت یہ عرض کیا گیا تھا کہ ان مضامین کے پر تفصیلی بحث کا مقام یہ آگے آئے گا، کہ سب سے بڑے تین گناہ قرآن کے نزدیک، اسلام کے نزدیک، اکبر الکبائر، تمام کبائر میں سب سے بڑے کبائر، سب سے بڑے گناہ تین ہیں۔ پہلا گناہ شرک ہے، عظیم ترین، وہ کہ جو انسان کے نقطۂ نظر ہی کو کج کر دیتا ہے، اس کی سوچ کو ٹیڑھا کر دیتا ہے، گویا کہ پھر معاملہ وہ ہوتا ہے کہ خشت اول چون حد میں مار کج، تاثریا امیر امد دیوار کج، اب ہر چیز ٹیڑھی ہوگی، ہر چیز میں فساد رونما ہو جائے گا۔ تو شرک تو ہے وہ اولین اور بدترین معصیت اور سب سے بڑا گناہ۔ اس مقام پر ہم نے دیکھا کہ اس نے تو گویا کہ احاطہ کیا ہوا ہے ان تمام عوامر و نواہی کے سلسلے کا، کہ آغاز بھی ہوا وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه، اور اختتام بھی ہوا ولا تجعل مع الله الها اخر۔ اس کے بعد سورہ فرقان میں الفاظ وارد ہوئے تھے ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون۔ شرک کے بعد سب سے بڑا جرم، سب سے بڑی معصیت وہ ہے قتل ناحق، اور اس کے بعد نمبر آتا ہے زنا کا۔ یہاں اس مقام پر ذرا ترتیب بدل گئی ہے، زنا کا ذکر پہلے آیا ہے اور قتل ناحق کا بعد میں۔ ویسے اس میں اس پہلو سے شاید یہ ترتیب جو ہے زیادہ مناسب ہو گئی کہ قتل کی ایک شکل یعنی مفلسی کے خوف سے اولاد کو قتل کر دینا، اس کا ذکر مقدم ہو گیا ہے، پھر زنا کا ذکر آ رہا ہے، اور اس کے بعد قتل ناحق کو اصولاً زیر بحث لایا گیا۔ یہ ترتیب ذرا بدل گئی ہے، لیکن اشارہ کر دیا گیا کہ در حقیقت سب سے بڑے مفاسد، انسان کی معاشرت کے لیے زہر ہلاہل، سم قاتل جو ہیں، وہ یہ تین چیزیں ہیں، شرک، قتل ناحق اور زنا۔ یہ مضمون ابھی انشاءاللہ جاری رہے گا۔
وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔